27 دسمبر 1905۔ اعلی حضرت حجت اللہ مسیح معود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تقریر جو آپ نے 27 دسمبر 1905 کو با نماز ظہر و عصر مسجد اقصی میں فرمائی۔ 26 دسمبر 1905 کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے حال میں اب آپ کا ایک بڑا جلسہ اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کریں۔ اس میں بہت سے بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کی۔ ان تقریروں کے ضمن میں ایک بھائی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کا زندہ آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی نیا امر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نظر ہو۔ اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلہ کی باست کی غرض کا پتہ نہ لگ سکتا تھا بلکہ ایک امر مشتبہ اور کمزور معلوم ہوتا تھا، اس لیے ضروری امر تھا کہ حضور اس کی اصلاح فرماتے۔ چونکہ اس وقت کافی وقت نہ تھا اس لیے 27 دسمبر کو بعض اور اثر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی باست کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائیں۔ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، تاہم معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے مجھے جزائل تقریر فرمائی۔ حضور نے فرمایا، افسوس ہے اس وقت میری طبیعت بیمار ہے اور میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن ایک ضروری امر کی وجہ سے چند کلمے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کل میں نے سنا تھا کہ کسی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کے درمیان فرق موت و حیات مسیح علیہ السلام کا ہے، ورنہ ایک ہی ہے اور عملی طور پر ہمارے مخالفوں کا قدم بھی حق پر ہے، یعنی نماز، روزہ اور دوسرے اعمال مسلمانوں کے ہیں اور وہ سب اعمال بجا رہے ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں ایک غلطی پڑ گئی تھی جس کے ازالے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں، یہ تو سچ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلطی بہت بری طرح پر پیدا ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالے کے لیے ہے اور کوئی خرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی بلکہ وہ صراط مستقیم پر ہیں، تو یہ خیال غلط ہے۔ میرے نزدیک وفات یا حیات مسیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کرتا اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جاتا اور اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اس کو ظاہر کرتا جس سے اس کی بہت بڑی عظمت پائی جاتی ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں تاریکی پھیل گئی ہے اور زمین لانتی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہو گئی بلکہ یہ غلطی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصہ بعد پیدا ہو گئی تھی، اور خواص، اولیاء اللہ، صلحاء اور اہل اللہ بھی آتے رہے اور لوگ اس غلطی میں گرفتار رہے۔ اگر اس غلطی کا ازالہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر دیتا، مگر نہیں ہوا اور یہ غلطی چلی آئی اور ہمارا زمانہ آ گیا۔ اس وقت بھی اگر نری اتنی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سلسلہ پیدا نہ کرتا، کیونکہ وفات مسیح ایسی بات تو تھی نہیں جو پہلے کسی نے تسلیم نہ کی ہو۔ پہلے سے بھی اکثر خواص جن پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا یہی مانتے چلے آئے، مگر بات کچھ اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ یہ سچ ہے کہ مسیح کی حیات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلے کی بہت بڑی غرض تھی، لیکن صرف اتنی بات ہے، صرف اتنی بات کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھ کو کھڑا نہیں کیا بلکہ بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو چکی تھیں کہ اگر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ قائم کر کے کسی کو معمور نہ کرتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس لیے اسی مقصد کو دوسرے پیرائے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری باست کی غرض کیا ہے۔ وفات مسیح اور حیات اسلام، یہ دونوں مقاصد باہم بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں، اور وفات مسیح کا مسئلہ اس زمانے میں حیات اسلام کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ حیات مسیح سے جو فتنا پیدا ہوا ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ حیات مسیح کے لیے یہ کہنا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نواقفی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ اس بات پر ایمان لائے اور یقین لاتے اور یقین کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، البقرہ آیت 105۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہر بات پر قادر ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بے شک وہ جو کو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو اس کی صفات کاملہ کے خلاف ہوں، اور وہ ان باتوں کا دشمن ہے جو اس کے دین کے مخالف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اوائل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی، مگر آج یہ غلطی ایک اجدا بن گئی ہے جو اسلام کو نگلنا چاہتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں اس غلطی سے کسی گزن کا اندیشہ نہ تھا اور وہ غلطی ہی کے رنگ میں تھی، مگر جب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کو ان کی خدائی کی ایک بہت بڑی بڑی زبردست دلیل قرار دیا تو یہ خطرناک امر ہو گیا. انہوں نے بار بار اور بڑے زور سے اس امر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے, اور اگر انسان ہو کر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ زندہ آسمان پر چلا جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا. اس قسم کے دلائل پیش کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا چاہتے ہیں, اور انہیں بنایا اور خدا اور دنیا کے ایک حصے کو گمراہ کر دیا. اور بہت سے مسلمان جو 30 لاکھ سے زیادہ بتائے جاتے ہیں اس غلطی کو صحیح عقیدہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو گئے. اب اگر یہ بات صحیح ہوتی اور درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے جاتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں, اور مسلمان اپنی غلطی اور ناواقفی سے ان کی تائید کرتے ہیں, تو پھر اسلام کے لیے تو ایک ماتم کا دن ہوتا, کیونکہ اسلام تو دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دنیا کو ایک ایمان اور یقین پیدا ہو اور اس کی توحید پھیلے. وہ ایسا مذہب ہے کہ کوئی کمزوری اس میں پائی نہیں جاتی, اور نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو وعدہ لا شریک قرار دیتا ہے. کسی دوسرے میں یہ خصوصیت تسلیم کی جاوے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کثر شان ہے, اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا. مگر عیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر دیا ہے, اور مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی اس ہاں میں ہاں ملا دی, اور اس ضرر کی پرواہ نہ کی جو اسے اسلام کو پہنچا. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا اس بات سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاوے. بے شک وہ قادر ہے, مگر وہ ایسی باتوں کو کبھی روا نہیں رکھتا جو مبدع شرک ہو کر کسی کو شرک الباری ٹھہراتی ہیں. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص کو بعض وجوہ کی خصوصیت دینا سری مبدع شرک ہے. بس مسیح علیہ السلام میں یہ خصوصیت تسلیم کرنا کہ وہ تمام انسانوں کے برخلاف اب تک زندہ ہیں اور خواص بشری سے الگ ہیں, یہ ایسی خصوصیت ہے جس نے عیسائیوں کو موقع دیا کہ وہ ان کے خدائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں. اگر کوئی عیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرے کہ تم ہی بتاؤ کہ ایسی خصوصیت اس وقت کسی اور شخص کو بھی ملی ہے, تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ سب انبیاء علیہ السلام مر گئے ہیں, مگر مسیح کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں, کیونکہ توفی کے معنی تو آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے کرتے ہیں. اس لیے فلما توفیتنی میں بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ جب تو نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اور کوئی آئے بتاؤ کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھیں. میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اس عقیدے کی کمزوری اور شناخت کے کھل جانے پر بھی اس کو نہیں چھوڑتے, وہ دشمن اسلام اور اس کے لیے مارے آستین ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسرے نبیوں اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے ہیں. کوئی امر ان میں ایسا نہ تھا یہ دوسرے نبیوں اور انسانوں میں نہ ہو. یہ بالکل سچ ہے کہ توفی کے موت ہی معنی ہے. کسی لغت سے یہ ثابت نہیں کہ توفی کے معنی کبھی آسمان پر ما جسم اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں. زبان کی خوبی لغات کی توسیع پر ہے. دنیا میں کوئی لغت ایسی نہیں ہے جو صرف ایک کے لیے ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو. ہاں خدا تعالیٰ کے لیے یہ خصوصیت ضرور ہے, اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک خدا ہے. لغت کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں توفی کے یہ معنی خصوصیت سے حضرت عیسیٰ کے لیے کیے ہوں کہ زندہ آسمان پر ماجسم اٹھانا ہے, اور سارے جہان کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی موت ہی ہوں گے. اس قسم کی خصوصیت لغت کی کسی کتاب میں دکھاؤ, اور اگر نہ دکھا سکو اور نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ مبدع شرک ہے. اس غلطی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے مدیون ٹھہرتے ہیں. اگر عیسائی یہ کہیں کہ جس سال میں تم مسیح کو زندہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ آسمان پر ہے اور پھر اس کا آنا بھی مانتے ہو, اور یہ بھی کہ وہ حکم ہو کر آئے گا, اب بتاؤ کہ اس کے خدا ہونے میں کیا شبہ رہا, جبکہ یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس کو موت ہوگی. یہ کتنا بڑا مصیبت کام رہے کہ عیسائی سوال کرے اور اس کا جواب نہ ہو. غرض اس غلطی کا اثر بد اب یہاں تک بڑھ گیا. یہ تو سچ ہے کہ دراصل مسیح کی موت کا مسئلہ ایسا عظیم الشان نہ تھا کہ اس کے لیے ایک عظیم الشان مامور کی ضرورت ہو, مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی ہے. انہوں نے قرآن کریم پر تدبر چھوڑ دیا اور ان کی عملی حالت خراب ہو گئی. اگر ان کی عملی حالت درست ہوتی اور وہ قرآن کریم اور اس کے لغات پر توجہ کرتے تو ایسے معنی ہرگز نہ کرتے. انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے یہ معنی کر لیے. توفی کا لفظ کوئی نرالا اور نیا لفظ نہ تھا. اس کے معنی تمام لغت عرب میں خواہ وہ کسی نے لکھی ہوں موت کے کیے ہیں. پھر انہوں نے ماں جسم آسمان پر اٹھانے کے معنی آپ ہی کیوں بنا لیے. ہم کو افسوس نہ ہوتا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس لفظ کے یہی معنی کا لیتے, کیونکہ یہی لفظ آپ کے لیے بھی تو قرآن شریف میں آیا ہے. جیسا کہ فرمایا ہے وہ ایمان اور یَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ سورہ یونس آیت 47. اب بتاؤ کہ اگر اس لفظ کے معنی ماں جسم آسمان پر اٹھا نہیں ہے تو کیا ہمارا وقت نہیں کہ آپ کے لیے بھی یہی معنی کریں. کیا وجہ ہے کہ وہ نبی جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ درجہ کم تر ہے اس کے لیے جب یہ لفظ بولا جاوے تو اس کے من گھڑت معنی کر کے زندہ آسمان پر لے جاویں, لیکن جب سید الاولین والآخرین کے لیے یہ لفظ آوے تو اس کے معنی بجز موت کے اور کچھ نہ کریں. حالانکہ آپ کی زندگی ایسی ثابت ہے کہ کسی اور نبی کی ثابت نہیں, اور اس لیے ہم زور اور دعوے سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی زندہ ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اکثر اکابر نے حیات النبی پر کتابیں لکھی ہیں اور وہ ہمارے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. من جملہ ان کے ایک یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوض ہمیشہ کے لیے جاری ہوں, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کبھی بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا. ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانے کے مناسب حال اصلاح کرتا رہا. یہاں تک اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت دوں. یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا اور کرے گا. جیسے کہ فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یعنی بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گمشدہ مدعا کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں. یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے, اور اس نسل میں جو عالم حافظ قرآن اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں, اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ اے ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو, کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے. اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو معمور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اور دنیا کو ان غلطیوں بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جن میں پیدا ہوتی ہیں. یہ خصوصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح پر آپ کے برکات و فیوز کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے, اور ہر زمانے میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ اسے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محب بنتی ہے. جیسے کہ فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, آل عمران آیت 35. بس خدا تعالیٰ کا پیار ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں نہیں خالی نہیں چھوڑتا, اور یہی ایک امر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے. بالمقابل حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں, ان کی زندگی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کرنا پڑا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, المائدہ آیت 117. یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. جو جماعت حضرت عیسیٰ نے تیار کی وہ ایسے کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود یہی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. انجیل سے ثابت ہے کہ وہ 12 شاگرد جو ان کی خاص قوت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے, ان میں سے ایک نے جس کا نام یہودہ اسکریوتی تھا اس نے 30 روپے پر اپنے آقا اور مرشد کو بیچ دیا, اور دوسرے نے جو سب سے اول نمبر پر ہے اور شاگرد رشید کہلاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں بیس کی کنجیاں تھیں یعنی پترس, اس نے سامنے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ لعنت کی. جب خود حضرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیض اس قدر تھا تو اب 1900 سال گزرنے کے بعد خود اندازہ کر لو کیا باقی رہا ہوگا. اس کے بالمقابل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایسی صادق اور وفادار جماعت تھی کہ انہوں نے آپ کے لیے جانیں دے دیں, وطن چھوڑ دیے, عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, غرض آپ کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. یہ کیسی زبردست تاثیر تھی اس تاثیر کا بھی مخالفوں نے اقرار کیا ہے. اور پھر آپ کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ آپ تک وہ چلی جاتی ہیں. قرآن شریف کی تعلیم میں وہی اثر وہی برکات اب بھی موجود ہیں. اور پھر تاثیر کا ایک اور بھی نمونہ قابل ذکر ہے کہ انجیل کا کہیں پتہ نہیں لگتا, خود عیسائیوں کے سمرے میں مشکلات ہیں کہ اصلی انجیل کون سی ہے اور وہ کس زبان میں تھی اور وہ کہاں ہے. مگر قرآن شریف کی برابری واضح ہوتی چلی آئی ہے, ایک لفظ اور ایک نقطے تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں, جن میں بام اتفاق ہے, ہمیشہ یاد کرتے اور سناتے ہیں. اب بتاؤ کہ کیا یہ آپ کے برکات اور زندہ برکات نہیں, اور کیا ان سے آپ کی حیات ثابت نہیں ہوتی؟ غرض کیا قرآن شریف کی حفاظت کے روح سے, اور کیا تجدید دین کے لیے ہر صدی پر مجدد کے آنے کی حدیث سے, اور کیا آپ کی برکات اور تاثیرات سے جو اب تک جاری ہیں آپ کی حیات ثابت ہوتی ہے؟ اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے عقیدے نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے, کیا اخلاقی اور عملی طور پر اصلاح ہوئی ہے یا فساد پیدا ہوا ہے؟ اس امر پر جس قدر غور کریں گے اسی قدر اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام نے عقیدے سے بہت بڑا ضرر اٹھایا ہے, یہاں تک کہ 40 کروڑ کے قریب لوگ عیسائی ہو چکے ہیں جو سچے خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہے ہیں. اور عیسائیت نے دنیا کو جو نفع پہنچایا ہے وہ ظاہر امر ہے. خود عیسائیوں نے اس امر کو قبول کیا ہے کہ عیسائیت کے ذریعہ بہت سی بد اخلاقیاں دنیا میں پھیلی ہیں, کیونکہ جب انسان کو تعلیم ملے اس کے گناہ کسی دوسرے کے ذمے ہو چکے تو وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے, اور گناہ نوع انسان کے لیے خطرناک زہر ہے جو عیسائیت نے پھیلائی ہے. اس صورت میں اس عقیدے کا درد اور بھی بڑھ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حیات مسیح کے متعلق اسی زمانے کے لوگوں پر الزام ہے, نہیں, بعض پہلوں نے بھی غلطی کھائی ہے, مگر وہ تو اس غلطی میں بھی ثواب ہی پر رہے, کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے یخطئ ویصیب. کبھی مجتہد غلطی بھی کرتے ہیں اور کبھی ثواب, مگر دونوں طرف پر اسے ثواب ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے یہی چاہا تھا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے, بس وہ غفلت میں رہے اور اصحاب کاف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی, جیسا کہ مجھے الہام ہوا تھا. ہم حسبتان اصحاب الکاف ورقیم کانو من آیاتنا عجبا. اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سر ہے, باوجود کہ قرآن شریف کول کول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے, مگر باوجود اس قدر آشکارا ہو جانے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا, چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کبھی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے. اسی طرح اس نے اس بھید کو اپنے وقت تک مخفی رکھا, مگر اب جب کہ آنے والا آ گیا اور اس کے ہاتھ میں سر کی کلید تھی اس نے اسے کھول کر دکھا دیا. اب اگر کوئی نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے. غرض وفات مسیح کا مسئلہ اب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اخفا نہیں رہا, بلکہ ہر پہلو سے صاف ہو گیا ہے. قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے, احادیث وفات کی تائید کرتی ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج موت کی تصدیق کرتا ہے, اور آپ خود گویا چشمدید شہادت دیتے ہیں کیونکہ آپ نے شب معراج حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا. اور پھر آیت قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا مسیح کو زندہ آسمان پر جانے سے روکتی ہے, کیونکہ جب کفار نے آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی جواب دیا, قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا, بنی اسرائیل آیت 94. یعنی میرا رب اس وعدہ خلافی سے پاک ہے جو ایک مرتبہ تو انسان کے لیے یہ قرار دے کہ وہ اسی زمین پیدا ہوا اور یہیں مرے گا. فیہا تحیون و فیہا تموتون, الاعراف آیت 26. میں تو ایک بشر رسول ہوں, یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے جو آسمان پر نہیں جا سکتی. اور دراصل کفار کے غرض اس سوال سے یہی تھی, کیونکہ وہ پہلے یہ سن چکے تھے کہ انسان اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے, اس لیے انہوں نے موقع پا کر سوال کیا جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا. بس یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ مسیح وفات پا چکے. ہاں یہ ایک معجزانہ نشان ہے کہ انہیں غفلت میں رکھا اور ہوشیاروں کو پست بنا دیا. حضرت اقدس نے فرمایا, یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یہ زمانہ نہیں پایا وہ معذور ہیں, ان پر کوئی حجت پوری نہیں ہوئی, اور اس وقت اپنے اجتہاد سے جو کچھ وہ سمجھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پائیں گے. مگر اب وقت نہیں رہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نقاب کو اٹھا دیا اور اس مخفی راز کو ظاہر کر دیا ہے, اور اس مسئلے کے برے اور خوفناک اثروں کو تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے, اور عیسائیت کا یہی ہتھیار حیات مسیح ہے جس کو لے کر وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں, اور مسلمانوں کی ذریت عیسائیوں کا شکار ہو رہی ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے ہی مسائل وہ لوگوں کو سنا سنا کر برگشتہ کر رہے ہیں, اور وہ خصوصیتیں ہیں جو نادانی سے مسلمان ان کے لیے تجویز کرتے ہیں سکولوں اور کالجوں میں پیش کر کے اسلام سے جدا کر رہے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آپ مسلمانوں کو متنبع کیا جاوے, بس اس وقت چاہا ہے کہ مسلمان متنبع ہو جائیں کہ ترقی اسلام کے لیے یہ پہلو نہایت ضروری ہے کہ مسیح کی وفات کے مسئلے پر زور دیا جاوے, اور وہ اس امر کے قائل نہ ہوں کہ مسیح زندہ آسمان پر گیا. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے مخالف اپنی بدقسمتی سے سر کو نہیں سمجھتے اور خان خواہ شور مچاتے ہیں. کاش یہ عمق سمجھتے کہ اگر ہم سب مل کر وفات پر زور دیں گے تو پھر یہ مذہب عیسائی نہیں رہ سکتا. میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی اس کی موت میں ہے. خود عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھو کہ جب یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے تو ان کے مذہب کا کیا باقی رہ جاتا ہے. وہ خود اس امر کے قائل ہیں کہ یہی ایک مسئلہ ہے جو ان کے مذہب کا استحصال کرتا ہے, مگر مسلمان ہیں کہ مسیح کی حیات کے قائل ہو کر ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کی وہی مثال ہے یک برسر شاخ و بن میں بری. عیسائیوں کا جو ہتھیار اسلام کے خلاف تھا اسی کو ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی ناسمجھی اور کم فہمی سے چلا دیا جس سے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا. مگر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اس سے ان کو آگاہ کر دیا اور ایسا ہتھیار عطا کیا جو صلیب کے توڑنے کے واسطے بے نظیر ہے, اور اس کی تائید اور استعمال کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید سے اس موت مسیح کے ہتھیار نے صلیبی مذہب کو جس قدر کمزور اور سست کر دیا ہے وہ اب چھپی ہوئی بات نہیں رہی. عیسائی مذہب اور اس کے ہم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ اور سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر سکتا ہے تو وہ یہی سلسلہ ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک اہل مذہب سے مقابلہ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں مگر اس سلسلے کے مقابلہ میں نہیں آتے. بشپ صاحب کو جب مقابلہ کی دعوت دی گئی تو ہر چند اس کو بعض انگریزی اخباروں نے بھی جوش دلایا مگر پھر بھی وہ میدان میں نہیں نکلا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عیسائیت کے استحصال کے لیے وہ ہتھیار ہیں جو دوسروں کو نہیں دیے گئے, اور ان میں سے پہلا ہتھیار یہی موت مسیح کا ہتھیار ہے. موت اصل غرض نہیں, یہ تو اس لیے کہ عیسائیوں کا ہتھیار تھا جس سے اسلام کا نقصان تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس غلطی کا تدارک کرے, چنانچہ بڑے زور کے ساتھ اس کی اصلاح کی گئی. اس کے علاوہ ان غلطیوں اور بدعات کے ان غلطیوں اور بدعات کو دور کرنا بھی اصل مقصد ہے جو اسلام میں پیدا ہو گئی ہیں. یہ قلت تدبر کا نتیجہ ہے اگر یہ کہا جاوے کہ سلسلے میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر موجودہ مسلمانوں کے موتفذات میں کوئی فرق نہیں آیا اور دونوں ایک ہی ہیں تو پھر کیا خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو ابس قائم کیا؟ ایسا خیال کرنا اس سلسلے کے سخت حدق اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک جرأت اور گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں بہت تاریکی چھا گئی ہے, عملی حالت کے لحاظ سے بھی اور اعتقادی حالت کی وجہ سے بھی. وہ توحید جس کے لیے بے شمار نبی اور رسول دنیا میں آئے اور انہوں نے بے انتہا محنت اور سعی کی, آج اس پر ایک سیاہ پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت نہ کرو, مگر اب دنیا کی محبت ہر ایک دل پر غلبہ کر چکی ہے اور جس کو دیکھو اسی محبت میں غرق ہے. دین کے لیے ایک دن کا بھی ہٹانے کے واسطے کہا جائے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور ہزاروں عذر اور بہانے کرنے لگتا ہے. ہر قسم کی بدعملی اور بدکاری کو جائز سمجھ لیا گیا ہے اور ہر قسم کی منعیات پر کلم کلا زور دیا جاتا ہے. دین بالکل بے کس اور یتیم ہو رہا ہے. ایسی صورت میں اگر اسلام کی تائید اور نصرت نہ فرمائی جاتی تو اور کون سا وقت اسلام پر آنے والا ہے جو اس وقت مدد کی جاوے؟ اسلام تو صرف نام کو باقی رہ گیا. اب بھی اگر یہ آواز نہ کی جاتی تو پھر اس کے مٹنے میں کیا شبہ ہو سکتا تھا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ صرف قلت تدبر کا نتیجہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے. اگر صرف ایک ہی بات ہوتی اس قدر محنت اٹھانے کی کیا حاجت تھی؟ ایک سلسلہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ظاہر کر چکا ہے کہ ایسی تاریکی چھا گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا. وہ توحید جس کا ہمیں فخر تھا اور اسلام جس پر ناز کرتا تھا وہ صرف زبانوں پر رہ گئی ہے, ورنہ عملی اور اعتقادی طور پر بہت ہی کم ہوں گے جو توحید کے قائل ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی محبت نہ کرنا, مگر اب ہر ایک دل اسی میں غرق ہے. اور دین ایک بے کس اور یتیم کی طرح رہ گیا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا تھا, حب دنیا راس کل خطیئت. یہ کیسا پاک اور سچا کلمہ ہے, مگر آج دیکھ لو ہر ایک کس غلطی میں مبتلا ہے. ہمارے مخالف آریہ اور عیسائی اپنے مذاہب کی حقیقت کو خوب سمجھ چکے ہیں, لیکن اب اسے نبھانا چاہتے ہیں. عیسائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اصول و فروع اچھے نہیں, ایک انسان کو خدا بنانا ٹھیک نہیں. اس زمانے میں فلسفہ طبی اور سائنس کے علوم ترقی کر گئے ہیں, اور لوگ خوب سمجھ گئے ہیں کہ مسیح بجوز ایک ناتواں اور ضعیف انسان ہونے کے کوئی اقتداری قوت اپنے اندر نہ رکھتا تھا, اور یہ ناممکن ہے کہ ان علوم کو پڑھ کر خود اپنی ذات کا تجربہ رکھ کر اور مسیح کی کمزوریوں اور ناتوانیوں کو دیکھ کر یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ خدا تھا. ہرگز نہیں. شرک عورت سے شروع ہوا ہے اور عورت سے اس کی بنیاد پڑی ہے, یعنی ہوا سے, جس نے خدا تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا. اور شرک عظیم یعنی عیسائی مذہب کی حامی بھی عورتیں ہی ہیں. درحقیقت عیسائی مذہب ایسا مذہب ہے کہ انسانی فطرت دور سے اس کو دھکے دیتی ہے اور وہ کبھی اس کو قبول کر ہی نہیں سکتی. اگر درمیان دنیا نہ ہوتی تو عیسائیوں کا گروہ کثیر آج مسلمان ہو جاتا. بعض لوگ عیسائیوں میں مخفی مسلمان رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہے, لیکن مرنے کے وقت اپنی وصیت کی اور اسلام ظاہر کیا ہے. ایسے لوگوں میں بڑے بڑے عہدیدار تھے, انہوں نے حب دنیا کی وجہ سے زندگی میں اسلام کو چھپایا, لیکن آخر انہیں ظاہر کرنا پڑا. میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں اسلام نے راہ بنا لیا اور اب وہ ترقی کر رہا ہے. حب دنیا نے لوگوں کو معجوب کر رکھا ہے. غرض مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا مجھے بھی یہی حب دنیا ہی ہوتی ہے, کیونکہ اگر معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے. اب جبکہ حب دنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے, تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے جبکہ ان کا قدم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آل عمران آیت 32. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع حب اللہ کے بجائے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حب دنیا کو مقدم کیا گیا ہے. کیا یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے؟ کیا وہ سود لیا کرتے تھے یا فرائض اور احکام الہی کے بجاوری میں غفلت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں معاذ اللہ نفاق تھا, مداہنہ تھا, دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو, اتباع تو یہ ہے کہ آپ کے نفس قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے. صحابہ نے وہ چلن اختیار کیا تھا, پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا. انہوں نے دنیا پر لات ماری تھی اور بالکل حب دنیا سے الگ ہو گئے تھے. اپنی خواہشوں پر ایک موت وارد کر لی تھی, اب تم اپنی حالت کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو کیا انہیں کی قدموں پر ہو. افسوس اس وقت لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے. راس و کل خطیئت نے بہت سے بچے دے دیے ہیں. کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے تو دو آنے لے کر جھوٹی گواہی دینے میں ذرا شرم حیا نہیں کرتا. کیا وکلاء قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ سارے گواہ سچے پیش کرتے ہیں؟ آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے, جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں. جھوٹے مقدمہ کرنا تو بات ہی کچھ نہیں, جھوٹے اسناد بنا لیے جاتے ہیں. کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے. اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلے کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹ کر نجاست کہا تھا کہ اسے پریز کرو, اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, الحج آیت 31. بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے. جیسا آمک انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے, ویسے ہی صدق اور راستے کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی. جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے, جھوٹ پر بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جاوے گی. کیسی خرابی آ کر پڑی ہے. اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہو, اس نجاست کو چھوڑ دو, تو کہتے ہیں کیوں کر چھوڑ دیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں. مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے. بھلائی اور فتح اسی کی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسر ایک مضمون بھیجا, اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی تھا رڈیا رام کے وکیل ہند اخبار کے, وکیل ہند اخبار کے متعلق تھا. میرے اس خط کو خلاف قانون ڈاکخانہ قرار دے کر مقدمہ بنایا گیا. وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجوز اس کے رہائی نہیں جس خط سے انکار کر دیا جاوے, گویا چوٹ کے سوا بچاؤ نہیں. مگر میں نے اس کو ہرگز پسند نہ کیا, بلکہ یہ کہا کہ اگر سچ بولنے سے سزا ہوتی ہے تو ہونے دو, جھوٹ نہیں بولوں گا. آخر وہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا. ڈاکخانوں کا افسر بحثیت مدعی حاضر ہوا. مجھ سے جس وقت اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے صاف طور پر کہا کہ یہ میرا خط ہے, مگر میں نے اس کو جزو مضمون سمجھ کر اس میں رکھا ہے. مجھے اسٹیٹ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی. ڈاکخانوں کے افسر نے بہت زور دیا مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے رخصت کر دیا. فرمایا میں کیوں کر کہوں کہ چھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. ایسی باتیں نیری بیہودگیاں ہیں. سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارا نہیں. میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو ایک مزہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا. اس نے ہماری رعایت رکھی اور ایسی رعایت رکھی جو بطور نشان کیا ہو گئی. میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ. الطلاق آیت 4. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا یقینا یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں. عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں, مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں. مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو. اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راس باز کو سزا دے. اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے. راس باز تو زندہ ہی مر جاویں. اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ سزا ان کے بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں. میرے ایک استاد گل علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے. وہ شیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو ماز نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا. چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا. اس پر شیر سنگھ نے کہا مولوی جی کو خبر نہیں, اس نے میرا 100 بکرا کھایا ہے. اسی طرح پر انسان کے بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پکڑا جا کر سزا پاتا ہے. جو شخص سچائی اختیار کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذلیل ہو, اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلع اور حصار نہیں. لیکن ادھوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پانی پی لینا کفایت کرے گا, یا شدت بھوک کے وقت ایک دانہ یا لقمے سے سیر ہو جاوے گا؟ بالکل نہیں. بلکہ جب تک پورا سیر ہو کر پانی نہ پیئے یا کھانا نہ کھا لے تسلی نہ ہوگی. اسی طرح پر جب تک اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. ناقص اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ وہ بابرکت ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو پھر میں برکت دوں گا. غرض یہ باتیں دنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارا نہیں. کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے مقدمہ میں سچ بولا تھا اس لیے 4 برس کو دھرا گیا. میں پھر کہوں گا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جو آدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں. قصبے کمال کن کے عزیز جہاں شوی, یہ نقص کے نتیجے ہیں. کمال ایسے ثمرات پیدا نہیں کرتا. ایک شخص اگر موٹی سی کھدر کی چادر میں کوئی توپا بھرے تو اس سے وہ درزی نہیں بن جاوے گا, اور یہ لازم نہ آوے گا کہ اعلیٰ درجے کے ریشمی کپڑے بھی وہ سی لے گا. اگر اس کو ایسے کپڑے دیے جائیں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ انہیں برباد کر دے گا. بس ایسی نیکی جس میں گن ملا ہوا ہو کسی کام کے نہیں, خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کچھ قدر نہیں. لیکن یہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے نجات چاہتے ہیں. اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اس نے تو خود فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, اس لیے کہ اگر ذرہ بھر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائے گا. پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر نیکی کر کے پھل نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے. اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسے کہ فرمایا مخلصین لہ الدین البینہ آیت 6. یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہیں، یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے، ان کے ہر کام میں خلوص اور اہلیت ہوتی ہے، لیکن دنیا داروں کا تو یہ حال ہے کہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے تعریف اور تحسین چاہتے ہیں، اگر کسی نیک کام میں کوئی چندہ دیتا ہے تو غرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس کی تعریف ہو، لوگ تعریف کریں. اس نیکی کو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق؟ بہت لوگ شادیاں کرتے ہیں، اس وقت سارے گاؤں میں روٹی دیتے ہیں مگر خدا کے لیے نہیں، صرف نمائش اور تعریف کے لیے. اگر ریا نہ ہوتی اور ماس شفقت اعلی خلق اللہ کے لحاظ یہ فیل ہوتا اور خالص خدا کے لیے تو ولی ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کاموں کو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق اور غرض نہیں ہوتی، اس لیے کوئی اور نیک بابرکت اثر ان میں پیدا نہیں ہوتا. یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. اگر کوئی یہ چاہے کہ ریاکاری اور فریب سے خدا تعالیٰ کو ٹھگ لوں گا تو یہ حماقت اور نادانی ہے، وہ خود ہی دھوکا کھا رہا ہے. دنیا کی زیب، دنیا کی محبت ساری خطا کاریوں کی جڑ ہے، اس میں اندھا ہو کر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ سالت میں عقل مند انسان کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے؟ مگر ایسے افعال عباد کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور سب سے بڑا گناہ جس نے اس وقت مسلمانوں کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے اور جس میں وہ مبتلا ہیں، وہ یہی دنیا کی محبت ہے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت لوگ اسی غم و ہم میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت کا لحاظ اور خیال بھی نہیں کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے. ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور دین کے لیے ذرا بھی ہم و غم رکھتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا لیتے. سعدی کہتا ہے گر وزیر از خدا ترسیدے، ملازم لوگ تھوڑی سی نوکری کے لیے اپنے کام میں کیسے چست و چالاک ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں. ایسی باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی. اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری سستی اور غفلت جاتی رہے. اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے اور وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے، یہاں تک کہ لا یخاف ہو باہا سورہ شمس آیت 16. پھر وہ اس عمر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پچھلوں کا کیا حال ہوگا. برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو عزت دیتا اور خود ان کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جما دی جاوے. وہ نہیں جانتے کہ دین کے کاموں میں کس قدر صبر اور حوصلے کی حاجت ہے، اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے وہ رات دن مرتے اور ٹکرے مارتے ہیں، اس کے کاموں کے لیے تو برسوں انتظار کرتے ہیں. کسان بیج بو کر کتنے عرصے تک منتظر رہتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھونک مار کر ولی بنا دو، اور پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ عرش پر پہنچ جائیں، حالانکہ نہ اس راہ میں کوئی محنت اور مشقت اٹھائی اور نہ کسی ابتلا کے نیچے آیا. خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور آئین نہیں ہے، یہاں ہر ترقی تدریجی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ نری اتنی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں. چنانچہ اس نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون العنکبوت آیت 3. یعنی کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی کہنے پر راضی ہو جاوے اور یہ لوگ چھوڑ دیے جاویں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو؟ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے کہ پھونک مار کر ولی اللہ بنا دیے جاوے. اگر یہی سنت ہوتی تو پھر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے اور اپنے جانثار صحابہ کو پھونک مار کر ولی بنا دیتے، ان کو امتحان میں ڈلوا کر ان کے سر نہ کٹواتے، اور خدا تعالیٰ کی نسبت خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا احزاب آیت 24. فرمایا جب دنیا بغیر مشکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجیب بیوقوف ہے وہ انسان جو دین کو حلوہ بے دودھ سمجھتا ہے. یہ تو سچ ہے کہ دین سائل ہے مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے. بھائی اسلام نے تو ایسی مشقت بھی نہیں رکھی. ہندوؤں میں دیکھو کہ ان کے جوگیوں اور سنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے, کہیں ان کی کمرے ماری جاتی ہیں, کوئی ناخن بڑھاتا ہے. ایسے ہی عیسائیوں میں رابانیت تھی. اسلام نے ان باتوں کو نہیں رکھا, بلکہ اس نے یہ تعلیم دی, قد افلح من زکا, سورہ شمس آیت 10. یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا, بلکہ اس نے یہ تعلیم دی, قد افلح من زکا, یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا, یعنی جس نے ہر قسم کی بدعت, فسق و فجور, نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لیے الگ کر دیا, اور ہر قسم کے نفسانی لذات کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر لیا. ایسا شخص فی الحقیقت نجات یافتا ہے جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تکلفات کو چھوڑتا ہے. جس نے دین کو مقدم کیا وہ خدا کے ساتھ مل گیا. نفس کو خاک کے ساتھ ملا دینا چاہیے, خدا تعالیٰ کو ہر بات میں مقدم کرنا چاہیے. یہی دین کا خلاصہ ہے. جتنے برے طریقے ہیں ان سب کو ترک کر دینا چاہیے, تب خدا ملتا ہے. اور پھر فرمایا, قد خواب من دسا, سورہ شمس آیت 11. مٹی کے برابر ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو آلودہ کر لیا, یعنی جو زمین کی طرف جھک گیا. گویا یہ ایک فقرہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے. یہ بالکل سچی اور پکی بات ہے کہ جب تک انسان قوائے بشریہ کے برے طریقوں نہیں چھوڑتا, اس وقت تک خدا نہیں ملتا. دنیا کی گندگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور خدا کو ملنا چاہتے ہو تو ان لذات کو ترک کرو, ورنہ ہی ہم خدا خائی ہو ہم دنیا اے دوں, این خیال است و محال است و جنوں. انسان کی فطرت میں دراصل بدی نہ تھی اور نہ کوئی چیز بری ہے, لیکن بد استعمالی بری بنا دیتی ہے. مثلا ریائی کو لو, یہ بھی دراصل بری نہیں, کیونکہ اگر کوئی کام ماس خدا تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور اس کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس نیکی کی تاریخ دوسروں کو بھی ہو, تو یہ ریا بھی نیکی ہے. ریا کی دو قسمیں ہیں, ایک دنیا کے لیے. مثلا کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی بڑا آدمی آ گیا, اس کے خیال اور لحاظ سے نماز کو لمبا کرنا شروع کر دیا. ایسے موقع پر بعض آدمیوں پر ایسا رو پڑ جاتا ہے کہ وہ پھول پھول جاتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کے ریا ہے جو ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی, مگر اپنے وقت پر, جیسے بھوک کے وقت روٹی کھاتا ہے یا پیاس کے وقت پانی پیتا ہے. مگر برخلاف اس کے جو شخص معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کو سنوار سنوار کر پڑھتا ہے, وہ ریا میں داخل نہیں, بلکہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. غرض ریا کے بھی محل ہوتے ہیں, اور انسان ایسا جانور ہے کہ بے مال و یوب پر نظر نہیں کرتا. مثلا ایک شخص اپنے آپ کو بڑا عفیف اور پارسا سمجھتا ہے, راستے میں اکیلا جا رہا ہے, راستے میں وہ ایک تھیلی جواہرات کی پڑی پاتا ہے, وہ اسے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مداخلت کی کوئی بات نہیں, کوئی دیکھتا نہیں. اگر یہ اس وقت اس پر گرتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ غیر کا حق ہوگا اور روپیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی کا ہے, ان باتوں کو سوچ کر اگر اس پر نہیں گرتا اور لالچ نہیں کرتا, تو فی الحقیقت پوری عفت اور تخوا سے کام لیتا ہے. ورنہ اگر نرا دعوی ہی دعویٰ ہے تو اس وقت اس کی حقیقت کھل جاوے گی اور وہ اسے لے لے گا. اسی طرح ایک شخص جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ ریا نہیں کرتا, جب ریا کا وقت ہو اور وہ نہ کرے تو ثابت ہوگا کہ نہیں کرتا. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا, بعض اوقات ان عادتوں کا مال ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدل کر نیک ہو جاتی ہیں. چنانچہ نماز جو باجماعت پڑھتا ہے اس میں بھی ایک ریا تو ہے, لیکن انسان کی غرض اگر نمائش ہی ہو تو بے شک ریا ہے, اور اگر اس سے غرض اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری مقصود ہے تو یہ ایک عجیب نعمت ہے. پس مسجدوں میں بھی نماز پڑھو, پس مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھو اور گھروں میں بھی. ایسا ہی ایک جگہ دین کے کام کے لیے چندہ ہو رہا ہو, ایک شخص دیکھتا ہے کہ لوگ بیدار نہیں ہوتے اور خاموش ہیں, وہ ماز اس خیال سے کہ لوگوں کو تاریخ ہو سب سے پہلے چندہ دیتا ہے. بظاہر یہ ریا ہوگی لیکن ثواب کا باعث ہوگا. اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا, لا تمشی فی الارض مرحاً, لقمان آیت 19, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص اکڑ کر اور چھاتے نکال کر چلتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فعل ناپسند ہے, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. بس گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی, غرض خل محل پر مومن اور غیر محل پر کافر بنا دیتا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کوئی خلق برا نہیں, بلکہ بد استعمالی سے برے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کے متعلق آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبل از اسلام آپ بڑے غصہ بھر تھے. حضرت عمر نے جواب دیا کہ غصہ تو وہی ہے البتہ پہلے بے ٹھکانے چلتا تھا مگر اب ٹھکانے سے چلتا ہے. اسلام ہمارے قوت کو اسے محل پر استعمال کرنے کی ہدایت دیتا ہے. بس یہ کبھی کوشش مت کرو کہ تمہارے قوات جاتے ہیں, تمہارے قوات جاتے رہیں, بلکہ ان قوات کا صحیح استعمال سیکھو. یہ سب جھوٹے اور خیالی عقائد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ ایک گال پر تماچا, اس وقت مختص المکان اور مختص زمان کی طرح ہو ہمیشہ کے لیے. یہ قانون نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ یہ چل سکتا ہے, اس لیے کہ انسان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. اگر اس کی ایک شاخ پروا کی جاوے تو باقی شاخیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی. عیسائی مذہب کی اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ بخوبی ظاہر ہے. اسے انسان کے تمام قواعد نشو و نما کیوں کرو سکتی ہے؟ اگر صرف درگزر یہ ایک عمدہ چیز ہوتی تو پھر انتقامی قوتیں اس کی قوتوں میں کیوں رکھی گئی ہیں اور کیوں پھر اس درگزر کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جاتا؟ مگر برخلاف اس کے کامل تعلیم وہ ہے جو اسلام نے پیش کی اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو ملی ہے, اور وہ یہ ہے جزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, سورہ شورا آیت 41. یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو, لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو, کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو, تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. اسے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ خانخواہ ضرور ہر مقام پر شر کا مقابلہ نہ کیا جاوے اور انتقام نہ لیا جاوے, بلکہ منشاء الہی یہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ موقع گناہ کے بخش دینے اور معاف کر دینے کا ہے یا سزا دینے کا. اگر اس وقت سزا دینا ہی مسلحت ہو تو اس قدر سزا دی جائے جو سزاوار ہے, اور اگر عفو کا مال ہے تو سزا کا خیال چھوڑ دو. یہ خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ ہر پہلو کا لحاظ رکھتی ہے. اگر انجیل پر عمل کر کے ہر شریر اور بدمعاش کو چھوڑ دیا جاوے تو دنیا میں اندھیر مچ جاوے. بس تم ہمیشہ یہی خیال رکھو کہ تمام قوا کو مردہ مت تصور کرو. تمہاری کوشش یہ ہو کہ محل پر استعمال ہو. میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس نے انسانی قوا کے نقشے کو کھینچ کر دکھا دیا ہے. مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو عیسائیوں کے میٹھی میٹھی باتیں سن کر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اسلام جیسی نعمت کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں. صادق ہر حالت میں دوسروں کے واسطے شیریں ظاہر نہیں ہوتا, جس طرح کہ ماں ہر وقت بچے کو کھانے کے واسطے شیریں نہیں دے سکتی بلکہ وقت ضرورت کڑوی دوائی بھی دیتی ہے. ایسا ہی ایک صادق مسلح کا حال ہے. یہی تعلیم ہر پہلو پر مبارک تعلیم ہے. خدا ایسا ہے کہ سچا خدا ہے. ہمارے خدا پر عیسائی بھی مان لاتے ہیں. جو صفات ہم خدا تعالی کے مانتے ہیں وہ سب کو ماننے پڑتے ہیں. پادری فنڈر ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں عیسائیت کا واز نہیں پہنچا تو قیامت کے دن لوگوں سے کیا سوال ہوگا. تب خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے یہ سوال نہ ہوگا کہ تم یسوع پر اور اس کے کفارے پر ایمان لائے تھے یا نہ تھے, بلکہ ان سے یہی سوال ہوگا کہ تم خدا کو مانتے ہو جو اسلام کے صفات کا خدا واحد لا شریک ہے. اسلام کا خدا وہ خدا ہے کہ ہر ایک جنگل میں رہنے والا فطرتاً مجبور ہے کہ اس پر ایمان لائے. ہر ایک شخص کا کانشنس اور نور قلب گواہی دیتا ہے کہ وہ اسلامی خدا پر ایمان لائے. اس حقیقت اسلام کو اور اصل تعلیم کو جس کی تفصیل کی گئی آج کل کے مسلمان بھول گئے ہیں, اور اسی بات کو پھر قائم کر دینا ہمارا کام ہے. یہی ایک عظیم شان مقصد ہے جس کو لے کر ہم آئے ہیں. ان امور کے علاوہ جو اوپر بیان کیے گئے اور بھی علمی اعتقادی غلطیاں مسلمانوں کے درمیان پھیل رہی ہیں جن کا دور کرنا ہمارا کام ہے. مثلا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مسیح شیطان سے پاک ہیں اور باقی سب نعوذ باللہ پاک نہیں ہیں. یہ ایک شرعی غلطی ہے بلکہ کفر ہے, اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اہانت ہے. ان لوگوں میں ذرہ بھی غیرت نہیں جو اس قسم کے مسائل کر لیتے ہیں اور اسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ اسلام سے بہت دور ہیں. اصل میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ پیدائش دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مسجد روح القدس سے اور ایک مسجد شیطان سے. تمام نیک اور راست باز لوگوں کی اولاد مسجد روح القدس سے ہوتی ہے, اور جو اولاد بدی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ مسجد شیطان سے ہوتی ہے. تمام انبیاء مسجد روح القدس سے پیدا ہوئے تھے, مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں, اور مریم کا ایک اور سپاہی پنڈارا نام کے ساتھ تعلق ناجائز کا ذریعہ ہیں اور مسجد شیطان کا نتیجہ ہیں, اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے سے یہ الزام دور کرنے کے واسطے ان کے متعلق یہ شہادت دی تھی کہ ان کی پیدائش بھی مسرور القدس سے تھی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض نہ تھا، اس واسطے ان کے متعلق ایسی بات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عبداللہ اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے متعلق ایسا خیال و گمان بھی کبھی کسی کو نہ ہوا تھا. ایک شخص جب مقدمہ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو شخص مقدمہ میں گرفتار ہی نہیں ہوا اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ہی ایک اور غلطی جو مسلمانوں کے درمیان پڑ گئی ہوئی ہے وہ معراج کے متعلق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا، سو یہ عقیدہ غلط ہے. اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے. بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشوی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا. وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی، جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت تاری ہوتی ہو. ورنہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا، جس کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تھا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94. کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان رسول ہوں. انسان اس طرح اڑ کر کبھی آسمان پر نہیں جاتے، یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے. فرمایا ایک اور غلطی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے. قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ ظنی ہے. حدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے. ہاں حدیث قرآن شریف کی تشریح ہے، اس کو اپنے مرتبے پر رکھنا چاہیے. حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑے اور اس کے مطابق ہو، لیکن اگر اس کے مخالف پڑے تو وہ حدیث نہیں بلکہ مردود قول ہے. لیکن قرآن شریف کے سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے. قرآن شریف میں جو احکام الہی نازل ہوئے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی رنگ میں کر کے اور کرا کے دکھا دیا اور ایک نمونہ قائم کر دیا. اگر یہ نمونہ نہ ہوتا تو اسلام سمجھ میں نہ آ سکتا. لیکن اصل قرآن ہے. بعض اہل کشف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی احادیث سنتے ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوئی، یا موجودہ احادیث کی تصدیق کر لیتے ہیں. غرض اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ ناراض ہے اور جو اسلامی رنگ سے بالکل مخالف ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مسلمان نہیں جانتا جب تک کہ وہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راہ راست پر نہ آ جائیں. اور اس مطلب کے واسطے خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے کہ میں ان سب غلطیوں کو دور کر کے اصلی اسلام پھر دنیا پر قائم کروں. یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان. ان کی حالت وہ نہیں رہی جو اسلامی حالت تھی، یہ مثل ایک خراب اور نکمے باغ کے ہو گئے. ان کے دل ناپاک ہیں، اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کرے جو صدق اور راستے کو اختیار کر کے سچے اسلام کا نمونہ ہو. ایام جلسہ دسمبر 1905، بہشتی مقبرہ سے باہر حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب کا ذکر تھا. حضرت اختص نے فرمایا وہ اس سلسلے کی محبت میں بالکل معاف تھے. جب اوائل میں میرے پاس آئے تھے تو سید احمد کے متخذ تھے. کبھی کبھی ایسے مسائل پر میری ان کی گفتگو ہوئی جو سید احمد کے غلط عقائد میں سے تھے، اور بعض دفعہ بحث کے رنگ تک نوبت پہنچ جاتی. مگر تھوڑی مدت کے بعد ایک دن اعلانیہ کہا کہ آپ گواہ رہے ہیں کہ آج میں نے سب باتیں چھوڑ دیں. اس کے بعد وہ ہماری محبت میں ایسے معاف ہو گئے تھے کہ ہم دن کو کہتے کہ ستارے ہیں اور رات کو کہتے کہ سورج ہے، تو وہ کبھی مخالفت کرنے والے نہ تھے. ان کو ہمارے ساتھ ایک پورا اتحاد اور پوری موافقت حاصل تھی، کسی امر میں سمجھتے تھے. ان کو میرے ساتھ نہایت درجہ کی محبت تھی، اور وہ صحاب الصفہ میں سے ہو گئے تھے جن کی تعریف خدا تعالیٰ نے پہلے سے اپنے وحی میں کی تھی. ان کی عمر ایک معصومیت کے رنگ میں گزری تھی، اور دنیا کی عیش کا کوئی حصہ انہوں نے نہیں لیا تھا. نوکری بھی انہوں نے اسی واسطے چھوڑ دی تھی کہ اس میں دین کی ہتک ہوتی ہے. پچھلے دنوں ان کو ایک نوکری 200 روپے ماہوار کی ملتی تھی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا. خاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی. صرف عربی کتابوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے تھے. اسلام پر جو اندرونی بیرونی حملے پڑتے تھے ان کے انتفاع میں عمر بسر کر دی. باوجود اس قدر بیماری اور ذوف کے ہمیشہ ان کی قلم چلتی رہتی تھی. ان کے مطالعے کے خاص الہام بھی تھا مسلمانوں کا لیڈر. غرض میں جانتا ہوں کہ ان کا خاتمہ قابل رشک ہوا کیونکہ ان کے ساتھ دنیا کی ملاونی نہ تھی. جس کے ساتھ دنیا کی ملاونی ہوتی ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. انجام نیک ان کا ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں خاک ہو جائیں گے. فرمایا ہمیں کسی کے ساتھ بغض و عداوت نہیں. ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے. اگر ہم آریوں یا عیسائیوں کے برخلاف کچھ لکھتے ہیں تو وہ کسی دلی انعاد یا کینے کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اس وقت ہماری حالت وہ جراح کی ہوتی ہے جو پھوڑے کو چیر کر اس پر مرہم لگاتا ہے. نادان بچہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے اور اس کو گالیاں دیتا ہے مگر جراح کے دل میں نہ غصہ ہے نہ رنج نہ اس کو گالیوں پر کوئی غضب آتا ہے. وہ ٹھنڈے دل سے اپنی خیر خواہی کا کام کرتا چلا جاتا ہے. مدرسے کا ذکر تھا. حضور نے فرمایا اس جگہ طلبہ کا آ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. جو شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں آ کر رہے وہ مشرق و مغرب کے مولوی سے بڑھ جائے گا. جماعت کے بہت سے لوگ ہمارے روبرو ایسے تیار ہونے چاہیے جو آئندہ نسلوں کے واسطے واعظ اور معلموں اور لوگوں کو راہ راست پر لائیں.